أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الناس واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد زانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون بزرگان دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کے اجلاس میں میرے لیے جو عنوان منتخب ہوا ہے کہ میں اس پر اپنے خیالات کا اظہار کروں وہ آپ سن چکے یعنی مسلمانوں کے زوال کا اسباب زوال کے اسباب اس مسئلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں میں سمجھا دیا ہے اگر درخانہ کسست یا حرف بسست سمجھداروں کے لیے یہ دو الفاظ کافی ہیں چنانچہ آپ کا فرمان ہے کہ اوتی تو جوان دل کلم مجھے ایسے جامع کلمات عطا ہوئے ہیں جو باوجود مختصر ہونے کے پورے مضامین پر حاوی ہوتے ہیں اس مسئلے میں بھی آپ نے ایک جامع کلمہ ارشاد فرمایا ہے. اس سے قبل میں دو مثال دے دوں. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عن احد بعدک, اسلام میں مجھے ایک ایسا سبق سکھا دیں کہ آپ کے بعد مجھے پھر کسی کے ساتھ سوال ہونے کے لیے پیش ہونا نہ پڑے, کسی سے پوچھنا نہ پڑے. کتنا اہم سوال ہے کہ ایک ایسا سبق دے دوں. اسلام میں تو بہت سے مسائل ہیں, ان کا انسان کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں, ہر ایک پہلو پر اسلام نے اپنے اپنے قوانین رکھے ہیں, اپنے حدود و ضوابط رکھے ہیں. اب ایک ایسا کلمہ مجھے سمجھا دیں, ایک مجھے سبق ایسا دے دیں کہ آگ بعد پھر کسی سے میں سوال نہ کروں. قربان جائیے اس پاک زبان پر, دو لفظوں میں اس سوال کا جواب دے دیا, جواب ایسا دیا جو قیامت تک کتاب لکھتے جاؤ اس کے شرح ہوتے جائیں. فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم, ایک سبق ہے. پہلے زبان سے اقرار کرو کہ میں نے اللہ کو مان لیا, پھر اس بات پہ قائم رہو. ساری بات اس میں آ گئی, اللہ نے دین سمجھایا ہے, اللہ نے ایمان سمجھایا ہے, اللہ نے اعمال سمجھائے ہیں, اللہ نے کردار سمجھایا ہے, معاشرہ سمجھایا ہے, پوری زندگی سمجھائی ہے. جب تم نے اللہ کو مان لیا تو اس پہ قائم رہو. جس بات میں اللہ تعالی کا فیصلہ ہی نہ ہو اللہ اس پہ قائم رہو. ایک کوزے کے اندر دریا کو بند کر دیا. ایک صحابی نے دریافت کیا, یہ دوسرا مسئلہ. دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس, مجھے ایک ایسا عمل سکھا دو جس عمل کرنے سے اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں تو لوگوں کا بھی محبوب بن جاؤں. کتنی بڑی بات, اللہ کا بھی انسان پیارا بن جائے اور انسانوں کا بھی پیارا بن جائے. لیکن اس ہادی اعظم نے, اس قائد اعظم نے, اس امام اعظم نے, اس مرشد اعظم نے دو لفظوں میں صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیا. فرمایا اذهب فی الدنیا یحبک اللہ وذهب فیما اعد الناس یحبک الناس. دنیا میں زاہد بن جاؤ, یعنی دنیا سے اتنی رغبت نہ رکھو جو تم کو دین سے غافل کرے, حق حلال کی تمیز تم میں نہ رہے, حرام حلال کا فرق نہ رہے. اگر یہ طریقہ تم نے اختیار کیا دنیا میں ظاہر بن گئے تو اللہ کی تیرے ساتھ محبت ہو جائے گی. کیوں کہ دنیا کے زود میں یہ ہوگا کہ دنیا تم کو اللہ سے جدا نہیں کرے گی, اور لوگوں کے جو ہاتھوں میں ہے اس چیز کو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھو. بے تما بن جاؤ دنیا تم سے محبت کرے گی, لالچی بنو گے تمہارے دل کے دلوں سے نفرت ہو جائے دلوں میں تمہاری. دو جملوں میں پوری زندگی سمجھا. یہ ایک مثالی طور پہ میں نے یہ دو چیزیں پیش کی کہ آپ کی تعلیم ایسی اس مسئلے کے جس عنوان پر بولنے کے لیے مجھے معمول کیا گیا ہے, یا جو عنوان میرے لیے اس نشست کے لیے انتخاب کیا گیا ہے اس کے لیے بھی آپ نے دو لفظوں میں مسئلہ سمجھا دیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے ان اللہ یرفع بهذا القرآن قوما ویضع به آخرین, اس قرآن سے ایک اس قوم کو اعلی شان پہ پہنچا دیتا ہے، اعلی مقام پہ پہنچا دیتا ہے، اور ایک کو زمین پہ گرا دیتا ہے، اس کو ذلیل کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ اسی قرآن سے ایک قوم عروج پہ آ جاتی ہے، اسی قرآن سے ایک قوم تنزل اور سوال پہ آ جاتی ہے۔ کتنا بہترین جواب ہے، مختصر ہونے کے اندر اپنے اندر کتنی جامعیت رکھتا ہے کہ قرآن کریم سے مسلمانوں کا عروج ہوا، جو اس کے موافق عمل کرنے لگے، زندگی اس کے موافق بنائی تو ان کو عروج حاصل ہوا، جب انہوں نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآن کی موافقت چھوڑ دی تو ان کو زوال ہونا شروع ہوا، اور ذلت اور خسارہ اور تباہی کے کنارے پہ آ گئے۔ تو مختصر تو اس کا جواب یہی ہے اس سوال کا کہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب کیا ہیں، ان اسباب کا مجموعہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم سے ہم ہٹ گئے، مسلمانوں کو عزت قرآن سے ہوئی تھی، کیا تھا ان لوگوں کے پاس، ایک ایسا عرب کا علاقہ، ریگستان کا علاقہ، جہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس پر وہ فخر کریں، کئی نعمتوں سے وہ محروم تھے، ایک عرب کا یتیم شخص، ایک یتیم انسان، کوئی اس کے ساتھ دینے والا نہیں ہے، وہ دنیا کو بتلاتا ہے کہ میں اللہ کے کلام کو لے آیا ہوں، اللہ کے قرآن کو لے آیا ہوں، اس قرآن کو مان لو، اس کتاب کی ابتدا کرو، اس کتاب کو اپنا امام اور قائد مان لو، اس کے کتاب کے مطابق اپنی زندگی بناؤ، تم عزت حاصل کرو گے، ترقی حاصل کرو گے، تمہیں عروج حاصل ہوگا، تم یہاں آٹے کے ایک پاؤ کے لیے محتاج ہو، لیکن کیسا اور کسا کے خزانے تمہارے قدم میں ہوں گی۔ ایک غریب آدمی جس کے اندر تین تین مہینے، چار چار مہینے آگ نہیں جلتی، جس آدمی نے، جس کے گھر نے کبھی مسلسل تین چار دن پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، وہ آدمی دنیا کو کہتا ہے کس طرح اور کیسا کے خلائے تمہارے قدموں میں آئیں گے، یہ بات کون مانتا ہے، یہ کسی کے عقل میں آتی ہے؟ لیکن یہ وہ چیز جس کو دنیا نامعقول سمجھتی تھی، جس کو عرب کے لوگ ایک مذاق سمجھتے تھے، ایک دھوکہ سمجھتے تھے، وہ ایک حقیقت بن گئی، وہ ایک حقیقت بن گئی۔ آپ نے فرمایا دی ابن حاتم کو کہ وہ وقت آئے گا کہ کس طرح جیسے بادشاہ کے خزانے کنگن، لوہے سونے کے کنگن، تم جیسا غریب پہنے گا۔ چنانچہ جب خزانہ اس کا لوٹ رہے تھے مسلمان تو اس میں کنگن پڑے تھے، اس صحابی نے ہاتھ میں ڈال کر دکھایا، کہا ہاذا تصدیق قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت آنکھوں سے دیکھ لو، ایک حقیقت بن گئی۔ کیا اس سے زیادہ ترقی ہے؟ گھر بیٹھے مسلمانوں کے نام سے کانپتے تھے، مسلمانوں کے نام سے ڈرتے تھے، یہ ان کو عزت کس چیز سے ملی؟ دولت ان کے پاس پہلے ہی نہیں تھی، اگر دولت ہوتی تو بھی یہ عزت اور عفت ان کو نہیں ملتی، وہ صلح بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لو الفقت ما فی الجمیع ما علفت بین قلوبہم، زمینوں کے پورے خزانوں کو لوٹا کرتا، صرف کرتا، خرچ کرتا، لیکن ان بگڑے ہوئے کو کبھی نہیں ملا سکتا، ان دلوں کو نہیں ملا سکتا. ولیکن اللہ اللہ بینہم، اللہ نے ان کو ملایا. وہ کیا چیز تھی، وہ کیا چیز تھی آپ کے پاس جو ان لوگوں نے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، سب عزتوں کو لات مار دی، دولت کو چھوڑ دیا، اپنی جان قربان کرنے لکھ دیا ہو گئے، اپنے خون کی قیمت ان کے پاس نہیں رہی، اپنے جان سے ان کو اسلام زیادہ محبوب ہوا، اپنے حق سے مسلمان کا حق ان کو زیادہ محبوب لگا، اپنے حق سے مسلمان کے حقوق کا زیادہ خیال کرتے تھے. یہ کیا بات تھی، یہ عفت و شان کو کیسے ملی؟ یہی وہ آپ کا فرمان ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا القرآن اقواما، بعض قوموں کو اللہ تعالیٰ اس قرآن سے بلند شانی، بلند شانیوں اور بلند رتبہ ادا کرتا ہے، فوقیت رتبہ ادا کرتا ہے. اور جو قرآن کے خلاف تھے، طاقت ان کے پاس تھی، زیادہ اسلحہ ان کے پاس تھے، کثرت ان کی تھی، جس کثرت پہ ان کو ناز تھا، لیکن چونکہ وہ قرآن کے خلاف تھے، اللہ نے ان کو نیچا دکھایا، ان کو ذلیل ہونا پڑا. حتی یوتن جزیت آئی ادھک مہم ساغرون، ذلیل ہو کر جزیہ دینے لگے. جو اہل کتاب تھے، اپنی ذلت کو انہوں نے مانا، اپنی زیر دستی کو انہوں نے قبول کیا، ماتحت بن گئے، غلام کی حیثیت کے ساتھ غلام بن کے رہے اور جزیہ دیتے رہے. یہ کیا چیز تھی؟ ایک چیز کو، ایک قوم کو قرآن نے اوپر کر دیا، ایک قوم کو نیچے قرآن نے نیچے کر دیا. یہ تو ہے اجماع، یہ ہے اجماعی جواب کہ مسلمانوں کا عروج کیوں ہوا اور ہلاک کیوں آیا. اب اس تفصیل میں آؤں، تفصیل سمجھنے سے پہلے، یعنی سوال کے پوچھنے سے پہلے آپ یہ پوچھو کہ مسلمانوں کو عروج کیسے ہوا. زوال تو اس وقت ہوتا ہے جب عروج کے بعد آئے، پہلے ان کا عروج تو ثابت کرو. عروج ان کو ہوا، ترقی ان کو ہوئی، فوقیت ان کو حاصل ہوئی، حکومت ان کو حاصل ہوئی، عزت و تمکن ان کو حاصل ہوا. ہوا تو کیسے ہوا، کیوں کہ ہوا؟ جب یہ چیزیں ذہن میں آئیں گی، پھر اس کا دوسرا پہلو آپ دیکھیں کہ یہ عزت، یہ ترقی، یہ قوت، یہ حکمرانی اور یہ تمکین اور یہ عفت ان کے ہاتھوں کیوں گئی؟ یہ زوال کا زوال کیوں آیا اس پر؟ آپ غور کیجئے، کہ اسلام سے پہلے لوگوں کا کیا حال تھا. دو ہی قسم تھے، تیسرا کوئی قسم نہیں تھا. جتنے بھی انسان تھے عرب کے ملک میں، دو ہی قسم کے تھے، تیسرا کوئی انسان نہیں تھا، یا ظالم تھا یا مظلوم، دو ہی تھا. یا تو ظالم انسان تھے یا مظلوم تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا. جس کا معنی صاف ظاہر ہے کہ ظلم عام تھا، ہر قسم کا ظلم. ان کے لیے یا وہ اپنے لیے جائز و روا سمجھتے تھے اور مظلوم کو کوئی اختیار نہیں تھا, کوئی قوت نہیں تھی کہ اپنے ساتھ ظلم کے خلاف کوئی آواز اٹھا سکے یا اپنی عزت بچانے کے لیے کوئی طاقت استعمال کر سکے یا کوئی بچاؤ یا ڈیفنس کی صورت اختیار کر سکے. مظلومین کی راہیں بند تھیں, کوئی ان کے لیے نجات و خلاصی کی راہ نہیں تھی, اور ظالم کو ظلم کے بھوکنے سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی, ظلم کرنے سے کوئی رکاوٹ ان کے پاس نہیں تھی جو ان کو روک سکے, حائل بن سکے, جو کہے وہ کر سکتا ہے. یہی وہ چیز تھی جنہوں نے عرب کے قوم کو ذلیل کیا اور ان کو تباہی میں لے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو تعلیم دی, کتاب اللہ کو پیش کیا اور سنایا اور فرمایا, یہ کتاب تمہارے لیے ایک بہترین راہ بتاتا ہے. ان ھذا القرآن یهدی للتی هی اقوم, سیدھا راستہ تم کو اس قرآن سے ملے گا. چنانچہ ان لوگوں کی آنکھیں کھلی, ظالموں کو ان کی آنکھیں کھلی, اپنے ظلم کو معلوم کیا, اپنے گناہ کو محسوس کیا کہ ہم یہ اچھا نہیں کر رہے ہیں, اور ان کی ہمتیں پست ہونے لگی, مظلومین کی ہمت پیدا ہوئی, ان میں قوت آئی, ان کے اندر طاقت آئی کہ وہ سینہ سپہ ہونے لگے لوگوں کے سامنے. اسی طرح اللہ تعالی نے مسلمانوں کی عزت کی, جو اہل القرآن یعنی قرآن والے تھے, جو قرآن کے پیچھے چلنے والے تھے, قرآن کو بھی چلنے کا طریقہ ہے, ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے. قادیانی بھی قرآن کے پیچھے چلتے ہیں, شیعہ بھی قرآن کے پیچھے چلتے ہیں, بہائی بھی قرآن کے پیچھے چلتے ہیں, سارے قرآن کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنا مفاد وہاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ایک جماعت اور صرف ایک جماعت آل حدیث کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں. آپ کی سنت کو, قرآن کی تفسیر, قرآن کی تعبیر, قرآن کی تشریح اور توضیح اور قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ اسی کو سمجھتے تھے اور کسی کو نہیں. تو اس طرح جن لوگوں نے قرآن کو اپنا معمول بنایا, ان کو صحیح راہ معلوم ہوئی, ان کے لیے راستہ معلوم ہوا کامیابی کا, فتحیابی کا, کامرانی کا, غلبے کا, ان کو یہ موقع ملا, اور جو اس قرآن کے مخالف تھے وہ گر گئے. آپ کو پتا ہے ہرقل نے, ہرقل جو قیصر کا بادشاہ, روم کا بادشاہ تھا, اسی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا جائزہ لیا اور لوگوں سے پوچھا, معلوم کیا, اور جو آپ پر قرآن نازل ہوا سنا تو انہوں نے کیا کہا؟ ہذا ملک ہذہ الامت کا زہر، اس امت کا بادشاہ زہر ہو چکا، یہی اس امت کا بادشاہ حکم ہے. لو کان کما تقول سیملک موضع قدمی ہاتین، اگر یہ بات واقعی ایسا ہی شخص ہے جیسا تم نے بتایا ہے تو وقت دور نہیں جس تخت پر میں کھڑا ہو کے حکمرانی کر رہا ہوں اس تخت کا مالک یہ شخص ہوگا. مسلمان نہیں ہوا لیکن یہ بات اس نے مان لی. نجاشی ایک منزل کچھ دو قدم آگے تھی، وہ تو مسلمان ہو گیا تھا. جب اس نے قرآن سنا کہا تمہارے نبی پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، تو انہوں نے قرآن سنایا. بادشاہ نے کہا کہ اللہ کی قسم جس نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل کیا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ قرآن یہ جو اس نے پڑھا ہے اور وہ انجیل دونوں ایک جگہ سے آئے ہیں. سمجھ آئی بات؟ یہ گواہی تھی. اور ان کو قبول کرنا پڑا، اور جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی ایسے بھی لوگ تھے جو کیا کہنے لگے، ان ہذا الا سحر یوسر، ان ہذا الا قول البشر، یہ پرانا جادو چلا چاہتا ہے، یہ ایک انسان کا اپنے اپنا بنایا ہوا کلام ہے. ان ہذا الا اسم افترا وعانوا علی قوم آخرون فقط جاؤ ظلم و زورا. کہنے لگے کہ انہوں نے خود یہ پرانے گھڑے ہوئے کسے لکھ رکھے ہیں، صبح شام لوگ اس پاس پڑھتے ہیں اور کوئی اس کی حقیقت نہیں. لیکن اس کا دنیا نے دیکھ لیا کہ حکومت آخر کس کی ہوئی؟ قرآن والوں کی ہوئی، اور قرآن کے مخالف ان کو مغلوب ہونا پڑا اور اپنی عاجزی اور اپنی ذلت کو قبول کرنا پڑا. یہ ہے اس حدیث کی تشریح. اب آپ سب سے بڑے اسب سبب کو جو جامع سب اسباب کا ہے اس کو آپ سمجھ گئے کہ قرآن سے مسلمانوں کی ترقی ہوئی، قرآن سے مسلمانوں کو عروج ہوا، قرآن سے مسلمان حکمران بنے، غلامی سے آزاد ہوئے، اور قرآن کے چھوڑنے سے مسلمان ذلیل و غلام ہوئے. آپ سمجھے بات. اب ان کے اسباب جو ان کے تحت ہیں ان کی مثال میں پیش کرتا ہوں. پہلی مثال، سب سے مسئلہ اسلام میں پہلا مسئلہ عقیدے کا، توحید کا مسئلہ ہے. قرآن نے توحید کی تعلیم دی، قرآن کی ایک ایک آیت سے توحید نکلتی ہے. میں دعویٰ کرتا ہوں قرآن کا سب سے پہلی جو بات ہے، پہلی جو دعوت ہے وہ اللہ کی توحید ہے. اب آپ دیکھیے اس توحید کی برکت سب سے پہلے یہ ہے کہ مسلمانوں کے دل سے خوف نکل گیا. مسلمان موت سے نہیں ڈرنے لگے، یہ ہے سب سے بڑی بات. جو موت سے ڈرتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. مسلمان موت سے ڈرنے نہیں لگے، ان کے دل سے موت کا خوف نکل گیا. خبیب جوہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو وہ قتل کر رہے ہیں، سوری بھی چڑھا رہے ہیں، مار رہے ہیں، اس کا آخری وقت ہے، کہتے ہیں خبیب کوئی سوال ہے؟ صحیح رکھتا ہے؟ کہا ہاں، مجھے سوال ایک ہے کہ مجھے مہلت دی جائے، میں دو رکعت آخری پڑھ لوں. دو رکعت اس شخص نے ہلکی سی پڑھی، یہ نہیں کہ ٹھونگے مارے، اطمینان کے ساتھ، لیکن لمبی نہیں کی. لمبی کیا؟ یا ارکان زیادہ لمبے وہ نہیں کیے، مناسب جو فرض تھا وہ فرض ادا کی. پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ اللہ کی قسم مجھے نماز نے آج بڑا مزہ دیا، بڑا لطف آیا، لیکن میں نے اس کو ہلکا اس لیے کیا کہ کہیں تم لوگ یہ تانا نہ دو کہ محمد کے ساتھی موت سے ڈرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھی توحید کی برکت جنہوں نے ان کو بے خوف کر دیا. بادشاہوں کے سامنے جہاں تلوار لے کے کھڑے ہیں، سنگینی لے کے کھڑے ہیں، اشارے پہ لوگوں کی گردنیں اڑائی جا رہی ہیں، دور سے لوگ کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر آتے ہیں، لیکن ہمارا صحابی جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کا آدمی گورے سمیت ان کے پاس جاتا ہے، کیونکہ گدی پر وہاں کھڑے ہو کے باتیں کرتا ہے کہ آپ بیٹھو، نہیں کلام کرو میرے ساتھ، میرے پاس فارغ ہے، نہیں تمہارے پاس بیٹھے. ان کو یقین تھا کہ ان اجل اللہ لا جا لا یؤخر، اللہ نے ایک میعاد مقرر کر دی ہے موت کی، اور اس کے لیے وقت بھی بتا دیا ہے، اس کے لیے ٹائم بھی مقرر کیا ہے، اس کی صورت بھی مقرر کر دی ہے کہ اس طرح موت ہوگی. لہذا جب وہ آئے گی اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جب تک وہ وقت نہیں آئے گا کوئی مار نہیں سکتا. ان کا عقیدہ یہ تھا، لہذا وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے. جو قوم موت سے نہیں ڈرتی اس قوم کو سر کرنا مان ہے. سمجھ آئی بات؟ جو قوم موت سے ڈرتی نہیں اس قوم قوم کو نہ تلوار دبا سکتی ہے، نہ ان کو بندوق دبا سکتی ہے، نہ ان کو ایٹم بم دبا سکتا ہے. موت کا ڈر نہیں. بادشاہوں کو جا کے رپورٹ دیتے تھے، بادشاہوں کے وحود، ان کے سیڑی، ان کی سی آئی جب مسلمانوں کا حال دیکھتے تھے، جا کے یہ پیش کرتے تھے کہ بھائی کیا کریں، بادشاہ صاحب کریں کیا، آخری ہوتا ہے موت، آخری سزا ہے موت، جان سے مار دو جاننا، اس سے زیادہ کوئی اور عذاب ہے، اس سے زیادہ کوئی اور چیز ہے، کوئی اس سے زیادہ کوئی سختی ہے، کوئی نہیں. لیکن یہ قوم وہ ہے جو موت سے نہیں ڈرتی، یہ قوم موت سے نہیں ڈرتی. ہم کیا کہیں، کیسے اس کو دے کہیں، اس قوم کو مجبور ہو کر وہ ان کے ساتھ صلح کرتے تھے. صلح بھی کیا کہ ہم ٹکڑا باندھ دیتے ہیں، اتنا حصہ آپ لے لو، اتنا حصہ ہم لیتے ہیں، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم بیچنے والے نہیں ہیں، ہمارے پاس دو بات تین باتیں ہیں، یا تو اسلام کو قبول کر لو یا جزیہ دو کہ ہمارے ساتھ رہو، وہ لڑائی ہے، وہ کچھ نہیں، موت سے ڈرنے والے ہم نہیں. یہ توحید کی بات، یہ قرآن نے سب سے ان کو زیادہ یہ مضبوط بنایا. ایک شہید ہوتا تھا، ایک مسلمان شہید ہو گیا، تیر لگیا مثلا ان کو، دشمن کی وار پہنچی اور وہ ختم ہو گیا، تو کوئی غم تو کیا، ہونا تو کیا، بزدلی تو کیا، بلکہ چاروں طرف سے چیخیں نکلتی تھی، حنین نقل جنہ، حنین نقل جنہ، تجھے جنت کی مبارک ہو، تجھے جنت کی مبارک. یہ کیا تھی؟ یہ چیز تھی ان کی سرد بہادر قوم کی. بزدل کا منہ جاسر کر سکتی ہے؟ جب یہ پجاری پیدا ہوئے، کبوں کے پجاری، پیوں کے پجاری، مناؤ کے پجاری، درگاہوں کے پجاری، یہ ہے کشمیر لیں گے،
یہ فلسطین واپس کریں گے جو یہاں اردو کو پوچھتے ہیں؟ او ظالمو، ان جگہوں کو مٹاؤ، ایک اللہ کا نام لے کے اٹھو، انشاءاللہ کشمیر کیا ہے، یہ ہندوستان کیا ہے، یہ دہلی کیا ہے، تمہارا جھنڈا دلی کے قلعے پہ ہوگا۔ یہ فلسطین کیا ہے، ایک سیکنڈ سائڈ تمہارے جھنڈا میں نہیں لگ سکتا۔ لیکن اس شرک نے، اے اللہ کی پوجا نے تمہیں بزدل بنا دیا، تاریخ اٹھی، ماتم کو عبادت سمجھا جاتا ہے۔ جس مذہب میں ماتم عبادت ہو اس کے اندر قوت اور بہادری ہو سکتی ہے، شجاعت ہو سکتی ہے، بندوق کے سامنے آ سکتے ہیں، کبھی نہیں۔ کبھی وہ وقت تھا کہ ہمارے کردار نے، ہمارے طریقہ کار نے دنیا کو ثابت کر کے دکھایا کہ اسلام جیسا کوئی بہادر مذہب نہیں، اسلام جیسا کوئی بہادر دین نہیں۔ ہمیشہ شہید ہوتے رہے، خون سے اسلام کے شوق کو ہمیں پالا، قربان ہوئے، مرتے رہے، قربان ہوتے رہے، حتیٰ کہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لبد تعلق طرفی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اللہ کی قسم کے کرنے میں میری جان ہے، مجھے تو اسی چیز کا شوق ہے کہ میری پوری زندگی اس طرح گزرے کہ ایک دفعہ اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر میں جان پڑ جائے، پھر لڑوں، پھر مارا جاؤں، پھر جان پڑے، پھر لڑوں، پھر مارا جاؤں، اس طرح قیامت میں زندگی۔ لیکن آج تمہاری دنیا نے ثابت کر کے دکھایا کہ اسلام جیسا بزدل مذہب کوئی دنیا میں نہیں ہے، اسلام جیسا بے ہمت دین کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ ایک آدمی مہا ہے تو صدیاں گزر گئی، اب تک پیٹ رہے ہو، مر ہائے حسین، ہائے حسین، کون سی بڑی بات ہے؟ کیا حسین قتل ہوا تو کون سی بڑی بات ہے؟ اس کا باپ علی قتل نہیں ہوا تھا؟ اس سے پہلے عثمان قتل نہیں ہوا تھا؟ اس سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ قتل نہیں ہوا تھا؟ اس سے پہلے حمزہ رضی اللہ عنہ قتل نہیں ہوا تھا؟ جس کی ناک کو ہونٹ کاٹے گئے، یہ کیا تھا؟ مسلمانوں کو یہ جہیز میں ملی تھی قربانی، جہیز میں قربانی ملی تھی، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خون اللہ کو کام آئے، ہمارا مال اللہ کے کام آئے۔ ایک صحابی مسلمان ہوتا ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے، غنیمت کا مال آیا، آپ نے تصدیق فرمایا، اس آدمی کا حصہ نکالا، کس کا؟ امام مسلم کا۔ اس کے پاس لے گئے، پہنچایا جا کے، کیا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال تقسیم کیا ہے، تو ایسا حصہ رکھا ہے۔ تو پہنچتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتا ہے کہ مرتبہ تو کہ لحاظ آیا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا دین، اپنا گھر بار، اپنا رشتہ، اپنا وطن اس مال کے لیے چھوڑ کر تو پیچھے نہیں لگا۔ ان متباتک لعوم فی سبیل اللہ ہاہنا، گردن میں ہاتھ، گردن پہ ہاتھ رکھ کے، میں تو تیرے پیچھے اس لیے لگا ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں۔ آپ نے فرمایا، ان کنت صادقا یصدقک اللہ، اگر تو سچا ہے تو اللہ تجھے سچائی کہے گا۔ چنانچہ دنوں کے بعد اعلان ہوا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیخرج الی جہاد فی سبیل، جہاد کا ٹائم آ گیا ہے، لڑائی آ گئی ہے، پورے مسلمان فوجی تھے، آج لوگ فوجوں سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ خود مزدل ہے، ماشاء اللہ سے وہ ڈرتے ہیں جو خود مزدل ہے، خود بے ہمت ہے، مردوں کی پوجا ہے، نہ ہم خود ماشاء اللہ ہے، ہم خود ملتے ہیں، ہم خود پاس کریے، ایک ایک مسلمان فوجی محمد رسول اللہ صاحب نے جو تعلیم ہم کو دی، ہمارا ایک ایک مسلمان فوجی نکلو جہاد کا ٹائم ہے، جو اللہ کے قیامت پہ ایمان رکھنے والے وہ نکلے گا، مسلمان نکلنے لگے، یہ بھی کیا آدمی نکلا جو کچھ ہاتھ میں تھا وہ لیا کے پیچھے لگا، رسول تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی کہ حضرت پورا آدمی قتل ہو گیا، کوئی آپ آگے دیکھتے ہیں کہ پڑا ہے، فرمایا ہوا ہوا یہ وہی ہے کہ فرمایا حضرت کیا حال کیا حال ہے، وہی دیکھتے ہیں کہ جہاں انگلی رکھی تھی وہاں تیر لگا، فرمایا کان صادقا صدقہ اللہ، سچا تھا اللہ نے اس کی سچائی کو ظاہر، اور مردہ لوگوں کو پٹوانے والا، یہ لوگوں کو فضل بنانے کا ایک طریقہ ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے کہ مسلمانوں کے اندر کوئی ہمت نہ رہے، ہاں ایک آدمی مرا تو پیٹتے رہو، اسلام کو ان لوگوں نے بدنام کیا ہے کہ اسلام سے بڑھ کر کوئی فضل مذہب نہیں، لیکن اس ماتم سے پہلے ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہماری تاریخ گواہ ہے، ہماری زندگی گواہ ہے کہ مسلم اسلام سے زیادہ بہادر نظر کوئی نہیں، مسلمان کبھی پیچھے نہیں بھاگا، مر گیا پیچھے نہیں بھاگا، مسلمان کو جان محبوب نہیں تھی، اسلام محبوب تھا، وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے، اب انہوں نے ہمیں بزدل بنا دیا، یہ یہودی فرض ہے کہ مسلمانوں کو بزدل بناؤ، اگر ان کے اندر وہ ایمانی حیرت رہی، ان کے اندر وہی بہادری رہی، وہی جذبہ اور قوت رہی، وہی توحید اور قربانی رہی، یہی ایثار اور ہر قسم کی قربانی رہی، تو اس قوم سے ہم جیت نہیں سکتے، یہی ایک طریقہ ہے کہ ان کو بزدل بناؤ، جاؤ جب تک مسلمانوں میں توحید تھی، یہ بھی بتا دوں آپ کو، جب تک مسلمانوں میں توحید تھی تب تک مسلمانوں کو بزدل بنانے والے بزدل بنا نہیں سکے، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا فالعوضوا خلالکم، لا بتلاتا ہے تبوک کے وقت جو لوگ نہیں نکلے، اللہ نے فرمایا اچھا ہوا کہ منافق نہیں نکلے، اگر یہ نکلتے تو تم کو بزدل بناتے، تمہارے اندر خوف ڈالتے، بھگانے کی کوشش کرتے، یہ تمہارا کوئی فائدہ نہیں کرتے، اس سے ثابت ہوا کہ ان کی جتنے بھی مہمیں تھیں ان میں ایک مہم یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کو بزدل بنایا جائے، ڈرایا جائے، سمجھ آئی بات؟ اچھا اب سنو کہ اس وقت بزدل بنانے والے کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اس لیے کوئی ان کو بزدل نہیں بنا سکتا تھا، اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے، الذین قال لهم ان قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوا فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل بل قالوا بنعمة من اللہ فضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو الفضل العظیم، فرمایا وہ تھے لوگ ان کا یہ حال تھا جب لوگوں نے ان کو بتایا کہ جن کے مقابلے میں جا رہے ہو، جن کے ساتھ تمہاری آج لڑائی ہو رہی ہے، وہ بہت کٹھے ہو گئے، مسلح پارٹیاں، مسلح فرقے، سب کٹھے ہو گئے، جتنے بھی ایک دوسرے کے خلاف تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، وہ سارے تمہارے مقابلے میں کٹھے ہو، تمہارے مقابلے کے لیے مجتمع ہو گئے ہیں، بڑی قوت کے ساتھ تم پر یلغار کرنے والے ہیں، بڑی ہمت کے ساتھ تمہارا مقابلہ کرنے والے ہیں، تم ان کے سامنے جیتی کی آدمی ہو، کس لیے؟ فخشاؤ ہو دانے کے لیے، دانے کے لیے، نتیجہ کیا ہوا؟ ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، بزدلی نہیں ہوئی، خوف نہیں ہوا، پیچھے نہیں ہوئے، ڈھیلے نہیں پڑے، پر کیا ہوا؟ وہ زیادہ ایمان آ، ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا، کرنے لگے ان کی قوت اجتماع کو ایک طرف رکھو، ان کا جمع ہونا، ان کی قوت ہے اپنے مقام پر، لیکن ہم بھی کچھ رکھتے ہیں، نالا اگر کہے تو سمجھ بوجھ کر کہے، نالا اگر کہے تو سمجھ بوجھ کر کہے، بلبل سے کوئی کہہ دے ہم بھی چمن میں ہیں، اگر تمہارے پاس کے پاس قوت ہے تو ہمارے پاس سب سے زیادہ قوت ہے، حسبنا اللہ، ہمیں ایک اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اسی پہ ہمارا بھروسہ ہے، اسی پہ ہمارا اعتماد ہے، پھر کیا ہوا؟ پھر وہ مارے گئے، مغلوب ہو گئے، شکست ہوئی، حزیمت ہوئی، ذلت ہوئی، حکایت ہوئی، نہیں، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، اللہ کے حکم سے کامیاب ہو کر دنیا اور برکت دونوں سے جھولیاں بھر کے واپس آئے، نبی انفسہم سوء، کوئی برائی ان کو نہیں پہنچی، دشمن کچھ نہیں کر سکا ان کو، قرآن کی گواہش، کوئی برائی ان کو نہیں پہنچی، کہ کیا تھی یہ مسلمان تھے جو عروج حاصل کر گئے، آج تمہارا ایک مسلمان مرا تو سارے پیٹنے شروع کر دیتے، روتے، کہتے ایک ہندو تھا، وہ ایک کمرے میں گیا، وہاں کئی فوٹو تھے، یہ کس کا فوٹو ہے؟ فرعون کا فوٹو ہے، اسلام کے، یہ کس کا ہے؟ یہ فلاں کا ہے، کئی کا نام لے گیا، آگے دیکھا ہے کس کا فوٹو ہے؟ کہ یزید کا فوٹو ہے، کیونکہ مشہور کیا کہ یزید نے مروایا، تو میں نے کو یزید مروایا، حالانکہ یہ سارا جھوٹ ہے، کوئی اس جرم میں جرم نہیں ہے، کیونکہ کہنے والے کہتے ہیں، تو جو عام ذہنی تھے وہ تو یہی ہے نا، تو اس کی بھی وہی ذہنی ہوگی، جب اس کو دیکھا تو اس کے سامنے کئی دے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو، تیرے شکر، تیری مہربانی، تیرے لاکھ احسان، کچھ بھی تھا مسلمان تھا، کنا اس نے جو مسلمانوں کو نقصان دیا ہے، جو آج تک رو رہے پیٹ رہے، اس نے جو احسان کیا کسی نے نہیں، یہ ہے ہماری ذہنیت، ایک آدمی مارا تو دوسرے بن گئے، بے غیرتی سے تو اسے غیرت چلی گئی، اسلام تمہیں تو فخر کرنا چاہیے کہ ہم بہادر قوم ہیں، حسین ہمارا قتل ہوا، علی ہمارا قتل ہوا، عثمان ہمارا قتل ہوا، عمر ہمارا قتل ہوا، حمزہ ہمارا قتل ہوا، صہیب ہمارا قتل ہوا، آج اس قصے کی ضرورت ہوتی ہے، لاش پڑا ہے. آپ نے پوچھا یہ یہی ہے؟ فرمایا وہی جس نے کہا. کہا میں نے کس کا؟ فرمایا کان صادقا فصدق اللہ. یہ سچا تھا، اللہ نے اس کو سچا کیا. آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس سے وہ تیر نکالی بدل. فرمایا جاؤ اس کو دفن کرو، انتظام کرو. اب غور کیجیے، غریبت کا مال آئے کہ میں اس لیے نہیں آیا ہوں، میں اس لیے مسلمان نہیں ہوا ہوں. جس کا منع بڑا مالدار، بڑا غریب تھا، بڑا دنیا دار تھا، مجھے کیا ضرورت؟ میں تو قربانی کے لیے مال دے رہا تھا. اگر مال گر گیا تھا تو مال تو میں مالدار تھا، میں تو قربانی کے لیے آیا ہوں. بھائی ظاہر بات تو یہی، ذہن یہی کہتا ہے، لیکن حالت دیکھی. تھوڑی دیر میں رپورٹ آتی ہے کہ حضرت اس کے پاس تو ایک کیمرہ کے سوا کچھ نہیں تھا، اگر سر کو ڈالتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں پہ ڈالتے سر ننگا ہو جاتا. اب جو حکم، یہ عالم، یہ تھا مسلمانوں کا حال. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم اموالهم، وہ جانتے تھے کہ ہماری جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کی. ہمیشہ اللہ سے ڈرتے، باقی دنیا سے وہ بے خوف تھے. ان کو پیروں کا خوف نہیں تھا، درگاہوں کا خوف نہیں تھا، مزاروں کا خوف نہیں تھا. جن درگاہوں کو تم جھاڑو دیتے ہو، جن کو سال بہ سال غسل دیتے ہو، دھوتے ہو، جن کی جہاں کے دیگے تقسیم کرتے ہو، مولوی بن کر کے شرم نہیں آتی، وہ ان سے نہیں ڈرتے تھے، وہ ایک اللہ سے ڈرتے، اس کی نافرمانی نہ ہو جائے. اس کی برکت سے ان کے اندر قوت تھی. احزاب کے میدان میں جب کفاروں نے گھیرا مسلمانوں کو، میں یہ عروج کی مثال دے رہا ہوں کہ عروج قربانی سے ہوتا ہے اور قربانی توحید سے ہوتی ہے. شرک کے بعد قربانی نہیں رہتی، اللہ کا خوف نہیں رہتا، ہمت نہیں رہتی، بزدلی ہو جاتی ہے. اور بزدل قوم کبھی کامیاب ہوئی؟ بالکل. منافقوں نے جب دیکھا انہوں نے گھیر گھیر لیا. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا. وہ وقت آیا کہ انہوں نے اوپر سے نیچے سے چاروں طرف تم کو گھیر گئے اور آنکھیں پھٹ گئیں، جھپک نہیں ہوتی آنکھ کو، کلیجہ منہ میں آ گیا، دل 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 جو قلوب تھے وہ یہاں پہنچ گئے، تہا تہا کے دل میں گمان ہونے لگے. لیکن گمان نے ان کو بےمان نہیں بنایا، ان کو بزدل نہیں بنایا. یہ گمان ہو سکتا ہے کہ ہم مارے جائیں، ہم لوٹے جائیں، ہمارا مال اسلحہ اسباب بیویاں وغیرہ سب لوٹ جائیں، یہ گمان تھے. لیکن اس گمان نے ان کے ایمان میں کمی نہیں آنی، اللہ کیونکہ باہر ہوا. ہنالک ابتل المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. بہت بڑا امتحان آئے، وہ تڑ پائے گئے. اب اس وقت منافق اور مومن کا پتہ لگ گیا. آج والے جیسے کہتے ہیں ویسے ہی انہوں نے کہا. یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا اللہ ورسوله الا هو. وہ جو منافق تھے جن کا دل بیمار تھا، دل سے وہ موحد نہیں بنے تھے، وہ کہنے لگے ہمارے ساتھ اللہ نے دھوکہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ کیا ہے، بہوانے کو یہاں لے آئے، مانگو یہاں، لا مقام نے تم یہاں پھیر نہیں سکتے۔
ادھر تو یہ
جو ایماندار تھے جن کے لیے اللہ کہا کہ تظنون باللہ ظنونا، تم کو سب آگے گمان ہونے لگے، لیکن وہ گمان ان کو بےمان نہیں بنا سکا، اس سے وہ بزدل نہیں ہوئے، بلکہ کیا ہوا، ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ جب آمنے سامنے آئے کہ یہ دیکھو جس فوج کا اللہ نے وعدہ دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیا تھا کہ تمہاری کامیابی ہوگی فوج پاس، ارے یہ وہ فوج ہے، اللہ بھی سچا، اللہ کا رسول سچا، چلو الغا کرو۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، ان کی کثرت ان کو ڈرایا تو نہیں، ان کا ایمان مضبوط ہوا اور حکم کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر کیا ہوا، پہلے واقعے میں کہا کہ فن کلم نعمت من اللہ وفضل لم يدرسوا، وہ بڑی کامیابی سے، بڑی حکمرانی سے، فتحیابی سے لوٹے، کوئی ان کو تکلیف یا برائی نہیں پہنچی۔ ادھر کیا کہا، ورد اللہ الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا۔ جس غصے کو کافر لے آئے مقابلے میں، جس جوش کو لے آئے، اسی جوش کو لے کر پیچھے سبز ہو کے، خالی ہو کے، ناول ہو کے چلے گئے، اور جس ایک اللہ پر مسلمانوں نے بھروسہ کیا وہ ان کو کافی ہو گیا۔ سارے قتال میں، ساری لڑائی میں وہ ایک اللہ مسلمانوں کو کافی ہو گیا۔ تو پہلی چیز یہ تھی کہ ان لوگوں کے اندر یہ توحید تھی، وہ موت کو برا نہیں سمجھتے تھے، موت سے نہیں ڈرتے تھے، یہ توحید کی تعلیم تھی۔ مشرک جاتا ہے، جب ان کی بات آتی تھی تو فوراً قرآن آتا تھا کہ مت ڈرو، تم ان کی کثرت سے محروم نہ ہو، ان کی کثرت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کیوں کہ نصرت میرے ہاتھ میں، من نصر اللہ من عند اللہ، نصرت میرے ہاتھ میں ہے، ان کے پاس ہتھیار ضرور ہیں جو تمہارے پاس نہیں، دفاعی قوت ان کے پاس واقعی اتنی ہے جو تمہارے پاس نہیں، اور لشکر ان کا اتنا زیادہ ہے کہ تمہارا نہیں، لیکن ایک بات ہے، بندوق کو لینا، بندوق کو خرید کرنا تو آسان ہے، لیکن چلانا کیا ہے عبادت۔ سمجھ آئی بات، ہزاروں کی بندوقیں خرید کی جا سکتی ہیں، لیکن چلانا بھی چاہیے، اس کے لیے ہمت چاہیے، قوت چاہیے۔ فرمایا، میں تم کو دوسرا ہتھیار دیتا ہوں، ان کی ہتھیاروں کو میں باطل کرتا ہوں، ان کی قوت کو میں پامال کرتا ہوں۔ کیسے؟ سنلقی فی قلوب الکفر رعب، ان کے دل میں میں رعب ڈال دوں گا، تمہارا خوف ڈال دوں گا، تمہاری دہشت ان پہ چھا جائے گی، تمہارا رعب ان پہ چھا جائے گا، وہ تمہارے سامنے لڑنے کی ہمت نہیں کریں گے، تم سے زیادہ ہیں لیکن سامنے ٹک نہیں ٹھہر سکیں گے، ان کے پاس زیادہ ہتھیار ہیں لیکن استعمال نہیں کر سکیں گے، ان کے پاس بہت بڑا دفاع ہے لیکن بچاؤ نہیں کر سکیں گے۔ کیوں، کیوں جی؟ فرمایا، بما اشرکوا باللہ، انہوں نے اللہ سے شرک کیا ہے، دوسرے الہ بنائے ہیں، دوسرے ان کے پجاری ہیں، یہ موحد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو مسلمانوں کا سب سے بڑا عروج جو ہوا تھا اصل توحید کی وجہ سے، قوت اس چیز سے ہوئی تھی، جب وہ ان کے الہ گرائے گئے، ان کے معبود مسوار کر دیے گئے، تو یک لخت ان دنوں کے ان لوگوں کے دل بدل گئے کہ واقعی ان میں کچھ نہیں، اگر ہوتا تو کچھ کرتے. ابو سفیان نے کیا کہا تھا جب ابو سفیان پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ ابو سفیان سچ بتا، کیا میری بات صحیح نکلی یا نہ؟ جو میں کہتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی داتا دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، یہ میں کہتا تھا، یہ میری بات صحیح نکلی یا نہیں؟ تو ابو سفیان کہتا ہے میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، اگر ہوتا تو آج ہم کو کام آتا. جب آپ مکے کے پاس کیمپ لگا کے بیٹھے،